ابھی صرف آیات کا ترجمہ. اللہ جو واحد ہے, سہار ہے, خالق کل شے ہے, اس نے بلندی سے, آسمان کی بلندی سے پانی کو نازل فرمایا. یہ پانی کچھ وادیوں میں, نشیبی علاقوں میں جمع ہو گیا اور اس کے بعد ایک بہتے ہوئے دریا کی شکل میں زمین پر جاری ہو گیا. لیکن جب یہ پانی زمین پر بہنے لگا تو جس خالص حالت میں آسمان سے نازل ہوا تھا, اس کی خالص حالت میں تبدیلی آ گئی اور زمین کی رویدگی اور آلودگی کے ساتھ مل کر اس میں تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ اس کی سطح پر, اس کی سرفیس پر ایک کھلا ہوا جھاگ آ گیا. کہ جیسے اگر بچے سمجھنا چاہیں جھاگ کے معنی کو, کیا کیسے جھاگ آتا ہے, کہ جیسے جب آپ کولڈ ڈرنک کسی پیپسی کو ڈالیں کسی گلاس میں تو آپ دیکھیں کہ اس میں لکوڈ کم آتا ہے اور جھاگ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو جو ببلز فارم ہو رہے ہوتے ہیں لکوڈ کی سرفیس پر, وہ کہلاتا ہے جھاگ. زبردست. یہ سیل اس زباد رابیہ پھولے میں جھاگ کو اٹھائے اٹھائے بہتا رہتا ہے. وہ مما یو پیدون اور جو کچھ آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے زیور یا دوسرا سرمایہ حاصل کیا جائے, زباد مثلو, اس پر بھی اسی طریقے کا جھاگا جاتا ہے. یعنی جیسے ہمارے بچوں نے یہ چیز, یہ جملہ پڑھا ہوگا کہ جب آپ آئرن مثال کے طور پر ڈھانپ ہے اس کو, آئرن اور کو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اسے آپ پگھلاتے ہیں اور پگھلانے کی حالت میں اس کی سطح پر جھاگ آ جاتا ہے, یعنی جسے ہم کہتے ہیں سلیگ. اور وہ سلیگ وہ امپیورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کو آپ ہٹاتے ہیں پھر اس کے بعد آگے آئرن کو پروسیس کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب سونے سے زیور بنایا جاتا ہے تو پہلے سونے کو کیا کیا جاتا ہے, آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا میل کچل اور امپیورٹیز ہیں وہ سب سطح پر آ جائیں. یا پھر ایک بڑی فوٹو کی بات ہے, امپیورٹیز ہمیشہ سطح پہ کیوں آتی ہیں, اس لیے کہ ہلکی ہوتی ہے. جو اصل چیز ہے وہ ہمیشہ وزندار ہوتی ہے اور جو امپیورٹیز ہیں وہ ہلکی ہو کر ہمیشہ سطح پر جھاگ کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن آیت یہ کہتی ہے کہ اس سطح پر نظر آنے والے جھاگ سے کبھی بھی مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس اصل وزندار حقیقت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو یہ وہ مما یو پیدون علیہ النار, جسے آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے زیور اور سرمایہ حاصل کیا جائے. میں نے دونوں کی مثالیں آپ کو دی کہ جس طریقے سے آپ میٹلز کو, جیسے آئرن ہے, کاپر ہے, اور اس طریقے سے دوسری ناکیں ان سے بظاہر زیورات نہیں بنتے لیکن یہ سرمایہ ہے, یہ سرمایہ کا ذریعہ ہے. کچھ زیورات ایسے ہوتے ہیں, کچھ میٹل ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دھات میں تپایا جاتا ہے, پگھلایا جاتا ہے تاکہ ان سے زیور بنائے. تو قرآن کریم کا آپ اس کا بیان دیکھیں کہ دونوں ایسپیکٹس کو کور کیا, پریلیم اور متاع, چاہے وہ متاع کے طور پر ہو چاہے پلیم یا زیور کے طور پر. زبردست مثلو, اسی طریقے کا اس پر جھاگا جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ حق والباطل, اس طریقے سے اللہ حق کی ضرب لگاتا ہے باطل پر. لفظی معنی شاید کے لیے اس طریقے سے اللہ, یعنی اس کو اگر آپ استعارے کے طور پہ لیں تو مطلب یہ نکلے گا کہ اس طریقے سے اللہ حق کو باطل کے مقابلے میں ثابت کرتا ہے, حق کی ضرب لگاتا ہے باطل پر. فاما الزبد ويذهب الجفاء, تو بس جو جھاگ ہے کو رخصت ہو جاتا ہے. پانی پر آنے والا جھاگ اسے ہوا اڑا کے لے جاتی ہے اور دھات پر آنے والا جھاگ اسے دھات کو پگھلانے والا صنعت کار دھات سے الگ کر دیتا ہے. تو ہم زبد و پلو زم و جفا, کہ اس کو لے جایا جاتا ہے. وہ امنا ما ينفع الناس, اور جو انسانوں کے فائدے کی چیز ہے, پیم ان کو پھیلاؤ, وہ رفتہ رفتہ کر کے زمین میں جذب ہو جاتا ہے. مکس کا لفظ بہت خوبصورت ہے, نیم کا سے, اس کا مطلب وقت گزرنے کے ساتھ دھیرے دھیرے جذب ہونا. کہ پانی اگر آپ دیکھیں تو زمین پر پایا جاتا ہے, ایک دم نہیں جذب ہو جاتا, بلکہ وہ پانی رکھتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین میں جذب ہوتا چلے گا. کذالک یضرب اللہ الامثال, اور اس طریقے سے اللہ اپنی مثالوں کو بیان کرتا ہے. یعنی یہ خدا نے کیا بتایا, یہ مثال سمجھائی, یہ بطور مثال. اب مثال سے نتیجہ نکالنا تو ہمارا کام, کہ یہ مثال ہمیں کس نتیجے تک پہنچاتی ہے. اور اس سے جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیا ہم اس نتیجے کو اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کو ترقی کرنا ہے, اگر انسان کو ملکات حسنہ و کریمہ کو حاصل کرنا ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے, کیا یہاں سے ہمارے لیے کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے. اب میں اس تمثیل کے تھوڑی سی تشریحی پہلو آپ کے سامنے عرض کروں. اس میں کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرایا گیا, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا سورہ الزاریات کی آیت سے ملائی اس کو, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا جو بھی رزق ہے, یعنی آسمان سے کیا چیز نازل ہوتی ہے, رزق ہے انسان. کہ خدا کہہ رہا ہے مثال کے طور پر کہ وان ذرا من السماء ماء, اور دوسری آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر سما میں رزق ہو وہ ماں توڑ دوں. تو اب سما سے کیا چیز نازل ہوگی, یا انسان کا رزق نازل ہوگا, یا وہ چیز نازل ہوگی کہ جس کا خدا نے انسان سے وعدہ کیا. یہ پانی, یہ نازل ہوا. اس پانی کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلا نتیجہ کیا ہوا کہ جتنے بھی زرف تھے, یعنی جتنے بھی نشیبی مقامات تھے کہ جہاں پر پانی کھڑا ہو سکتا تھا, جہاں پر پانی ٹھہر سکتا تھا, ان میں سے جس کے اندر جتنی ظرفیت تھی اس نے پانی کو اتنا وصول کر لیا, اٹھا لیا, قبول کر لیا. یعنی خدا کی طرف سے نازل سب کے لیے ہوتا ہے, بے حساب ہوتا ہے, لیکن جتنی ظرفیت ہے اتنا جمع کر سکتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, خدا کی طرف سے نازل ہونے والا رزق حساب کتاب کے ساتھ نہیں آتا. یہ حساب کتاب کہاں سے ہوتا ہے, یہاں سے, کہ میرے ظرف میں گنجائش ہی نہیں ہے. جس ظرف میں جتنی گنجائش ہے, آپ بارش برس رہی ہے, اس کے نیچے ایک گلاس رکھ دیں, ایک پتیلی رکھ دیں, ڈرم رکھ دیں, ایک اور کم کو دیں, جس میں جتنی گنجائش ہے سب اپنے اپنے ظرف کے لحاظ سے بھر جائے گا. اب وہ گلاس والا پانی اس بات کی شکایت کرے کہ اے اللہ تو نے حوض کو زیادہ دے دیا اور مجھے کم دے دیا, اب اس کا شکایت کے کوئی جواب ہے؟ یعنی اگر کوئی اس بات کی شکایت کرے کہ علی علیہ السلام کو اتنا کیوں مل گیا اور علی کو نہیں ملا, تو اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا آئے گا, اپنی ظرفیت بڑھا دو, میں نے تم کو منع نہیں کیا. جس ظرف میں جتنی وسعت, اس ظرف میں اتنا وصول خدا کے رزق کا. دوسری بات, رزق پروردگار جو سما سے نازل ہوتا ہے وہ صرف ان مقامات پر رکتا نہیں ہے, بلکہ خدا کا رزق زمین پر مخلوقات میں جاری و ساری ہے, سیل رہا بند رہتا ہے, کسی سے رکا ہوا نہیں ہے. کل لن میں دوہا بولا ہے وہا بولا ہے من ہٹا ہے ربے وہاں ہٹا ہو ربے کا گانا محضورا, چاہے انسان دنیا دار ہو چاہے طلبگار آخرت ہو, ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں, کل لن میں دو سب کی مدد کرتے ہیں. وہاں ہٹا ہو ربے کا گانا محضورا, تیرے رب کی رضا کسی سے رکی نہیں ہے. جتنے بھی نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ حقیقتاً سب کے سب انسان کی اپنی وجہ سے برآمد ہوتے ہیں. خدا کی طرف سے رزق ظاہری باطنی معنوی سب کے لیے عام ہے, بے حساب ہے. یہ انسان ہے جس کی وجہ سے آپ کو نتیجوں میں فرق نظر آتا ہے. تو سر رحمان کی مانے گئے, لیکن ایک فرق پڑ گیا کہ زمین پر جب یہ پانی, یہ رزق باطنی و معنوی جب زمین پر آیا اور زمین کی مخلوقات کے ساتھ مل گیا, تو یہ اس طریقے سے خالص اور پاک نہیں رہ سکا جیسا کہ سماج میں تھا. یہ پانی جب بادلوں میں ہوتا ہے تو آپ خالص و طاہر و مطہر, لیکن یہ پانی جب زمین میں برستا ہے تو زمین کی روحانیت کے ساتھ مل کر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. یعنی کیا سمجھایا جا رہا کہ یہ دین نازل ہوا خدا کی طرف سے بدلیاں بڑھی, جب تک آسمان ولایت پہ رہا, جب تک آسمان نبوت و رسالت پہ رہا, پاک و پاکیزہ و طاہر ہوتا تھا. لیکن جب یہ پانی انسانوں میں آ گیا تو انسانوں کے درمیان جب اس پانی نے بہنا شروع کیا تو اب تمہیں اس میں روئندگی اور خرابی بھی نظر آتی ہے, اس کی سطح پر پھولا ہوا جھاگ بھی نظر آتا ہے. یہ دین کے اندر انحراف, دین کے نام پہ گمراہ کرنا, یہ سب ہو رہا ہے. لیکن کیا اس کی وجہ دین ہے؟ کیا اس کی وجہ پانی ہے؟ پانی کے اندر اب جو آپ کو یہ گدلاپن نظر آ رہا ہے, پانی کے اندر جو اوپر اس کی سطح پہ جھاگ نظر آ رہا ہے, کیا اس کی وجہ پانی ہے؟ کیا اس کی وجہ وہ ہے جس نے پانی کو نازل کیا؟ بلکہ اس کی وجہ خود زمین ہے. تو یہ مخلوقات عرضی جب اس دین کو وصول کرتے ہیں, جب اس وحی کو وصول کرتے ہیں تو اپنی خامیاں اس کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں, ان کی خرابیاں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں جو جھاگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے. یہ جتنے فتنہ و فساد آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کی سطح پر, اس پانی کی سطح پر پایا جانے والا جھاگ ہے. اور خاص طور سے آیت کہتی ہے زبدر راویہ, پھولا وجہ, پھولا وجہ, یعنی یہ جھاگ ایسا ہے کہ جو اس طریقے سے کہ اگر دور سے کوئی دیکھے تو اسے پانی نظر ہی نہ آئے, تو جاگی جا کر تو اگر کوئی انسان جس طریقے سے باہر بیٹھ کر اس دین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ دین, یہ مسلمان, یہ لوگ ہم بھی کہتے ہیں یہ مسلمان, یہ کیا ہے؟ حقیقت دین مسلمان نہیں ہے, حقیقت دین پیغمبر اور آل پیغمبر اور ان کے سچے اولیاء ہیں. اگر آپ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے دین سمجھیں گے تو جھاگ ملے گا. اگر آپ اصل ولایت کے ذریعے سے دین سے وابستہ ہوں گے تو وہ پانی ملے گا جو حیات میں. لیکن کیا جھاگ کی موجودگی پانی کے مفید ہونے کو روک دیتی ہے؟ یعنی پانی خدا نے کس لیے نازل کیا؟ جیسے دوسری آیتوں میں تاکہ مردہ زمین کو زندہ کر دے. یہ زمین جو مردہ تھی, مردہ سے مراد کہ اس میں فصل نہیں اگتی تھی, اس میں زراعت نہیں پیدا ہوتی تھی, یہ کاشتکاری کے قابل نہیں تھی. جب آسمان سے اس پر پانی برسا تو یہ زمین کاشت کے, زراعت کے قابل ہو گئی, یعنی مردہ زمین زندہ ہو گئی. زمین موجود تھی, فصل دینے کے قابل نہیں تھی, تو ایسی زمین مردہ ہے. انسان موجود ہو لیکن حسنات اور نیکیاں اور اچھائیاں اس کے وجود سے سرزد نہ ہوں, نیکی اور اچھائی کی فصل انسان کے قلب میں کاشت نہ ہو, تو وہ انسان بظاہر انسان ہے لیکن مردہ ہے. انسان کے اندر یہ زندگی کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ زمین کے اندر یہ زندگی پانی سے پیدا ہوئی. خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی سیل روا کی شکل میں جاری ہے, اس کے اوپر پھولا ہوا جھاگ آ گیا, لیکن سب سے زیادہ پرلطف نقطہ یہ ہے کہ جھاگ کے آ جانے سے وہ مغالطے کا شکار ہو سکتا ہے کہ جو باہر سے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے, لیکن وہ زمین جو اس پانی کو قبول کرنے کے قابل ہے, جھاگ پانی کے زمین میں جذب ہونے سے رکاوٹ نہیں بنتا. یہ بہت اہم ہوتا ہے, یعنی یہ وہ امر ہے کہ جو ہمارے لیے ہر قسم کی شکایت کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ ہم ہی کہتے ہیں پلا بہکانے والے, اتنے گمراہ کرنے والے, اتنے غلط بات کرنے والے, خدا کہتا ہے وہ سب جان ہے. تم یہ خرابی تمہاری ہے کہ پانی کو میں جذب نہیں ہو پا رہا. ابھی میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں, یہ پانی جو آسمان سے برسا, کتنے کسی قسم کی زمینوں پر سے برستا اور گزرتا ہوا چلا جاتا ہے. پہلی وہ زمین جو سب پتھر کی مانے گی, قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں ایک انسان بقیل کی مثال دی ہے کہ وہ زمین کے جو پتھر کی مانے گی, کہ اس پر جب پانی پڑتا ہے تو اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے. پانی کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس مٹی کو دھو کے پتھر کو بالکل چٹی اور صاف کر دیتا ہے, اور کچھ نہیں حاصل ہوتا. وہ پتھر پانی کو جذب نہیں کر سکتا. دوسرے قسم کی زمین جو بیمار ہو, یہ زمین کیا ہے؟ سخت. اس پر برسنے والا پانی اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں دیتا, اس میں سے کسی چیز کو اگا نہیں سکتا. وہ زمین جو بیمار ہو, جس میں نمکیات زیادہ پائے جاتے ہیں, جس کا واٹر ٹیبل مثال کے طور پر اونچا ہو, سیم افور کی بات آ سکتی ہے, بیمار زمین پر جب پانی برستا ہے تو صرف کیچڑ پیدا کرتا ہے. کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھیں, بیمار زمین پر پانی برستا ہے تو کوئی زراعت اور کاشتکاری کا سبب نہیں بنتا, صرف کیچڑ پیدا کرتا ہے. تیسرے قسم کی زمین جس زمین میں, یعنی جو زمین زرخیز ہے, اس زمین پر جب بارش برستی ہے تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ کہ وہ زمین فوری طور پر پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس کی حیات نو کا آغاز ہو جاتا ہے, نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. ان تین کے علاوہ ایک اور قسم کی زمین بھی ہے, اس کا ذکر آخر میں کیوں کر رہا ہوں یا کبھی سمجھ میں آئے. یہ وہ زمین ہے کہ جس پر گندگی اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پائے جاتے ہیں. پہلی زمین کون سی ہے؟ جو سب پتھر کی مانے. دوسری زمین کون سی ہے؟ جو بیمار ہے, سیم اور تھوڑ زدہ ہے. تیسری زمین کون سی ہے؟ جو صحت مند اور زرخیز ہے. چوتھی زمین کون سی ہے؟ کہ جس پر گندگی کے ڈھیر پائے جاتے ہیں. اس زمین پر جب پانی برستا ہے تو گندگی کے ساتھ مل کر مزید تعفن پیدا کرتا ہے, مزید بدبو میں اضافہ ہوتا ہے, کراہیت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک خبر خطرناک بات ضرور پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات کوڑے والی زمین پر بھی سبزیاں اگاتی ہیں. بعض اوقات گندی اور بدبودار زمین اور کوڑے والی زمین پر بھی سبزیاں اگاتی ہیں, اور اس سے خبردار کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی سبزیوں سے پرہیز کرنا. یعنی فصل کو کہاں دیکھنا ہے؟ اس زمین میں جا کے دیکھنا ہے, وہ زمین کے جو خود پاک و پاکیزہ ہو. پاک و پاکیزہ ہونے کے لیے تین چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی, یعنی سب قساوت قلبی نہ ہو. جو قصی القلب ہے اس کے قلب پہ رزق معنوی نازل ہوتا ہے, لیکن جیسے سب پتھر پر سے پانی گزر جاتا ہے اس کے دل پہ ذریعہ سے گزر جاتا ہے بغیر جذب. بیمار زمین جس میں ملکات رزیلہ پائے جاتے ہیں, جس میں بھوک کی بیماری ہے, جس میں حسد کی بیماری ہے, جس میں غیبت کی بیماری ہے, جس میں خود پسندی کی بیماری ہے, یہ وہ زمین ہے کہ جس پر بارش برستی ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا سوائے کیچڑ کے, اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے. وہ زمین جس پر کوڑے اور کرکٹ کے ڈھیر پائے جاتے ہیں یہ وہ قلم ہے کہ جو مشرق و مغرب کا قلم ہے. اس پر برسنے والی بارش گندگی اور تعفن پیدا کرتی ہے, اور اگر اس میں کوئی زراعت اگ بھی آئے تو وہ انسانیت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. اور وہ زمین جو اس پانی کو حقیقتاً وصول کرتی ہے, قبول کرتی ہے, اس میں زندگی کی ایک نئی لہر آ جاتی ہے اور انسانوں کے لیے پاک و پاکیزہ طیبات و زراعتیں اگاتی ہے, وہ ہے زرع زمین. تو آپ نے اس بات کو اور فرمایا کہ زمین کو قربان ہونے کے لیے, فصل اگانے کے لیے, لہلہانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ زمین کو فصل اگانے کے لیے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ بیمار نہ ہو, وہ گندی نہ ہو اور وہ سخت اور پسی نہ ہو. اگر زمین کے اندر پاکیزگی اور طہارت پائی جاتی ہے تو یہ برسنے والا پانی جو کہ زمین نے خود سے نہیں بسایا, اس زمین سے فصل کے اگنے کا لازمی طور پر سبب بنے گا. اس نقطے کو یاد رکھیے گا, اس سے انشاءاللہ میں نتیجہ نکالا. یعنی زمین جس نے اس پانی کو قبول کیا وہ کیسی زمین ہے؟ اگر سیب ہو تھوڑا زیادہ ہو تو نہیں اگے گی فصل, اگر پتھریلی زمین ہے فصل نہیں اگے گی, اگر متعفن زمین ہے کوڑے کرکٹ والی تو وہاں پر بدبو پھیلے گی, اگر کچھ اگا بھی تو وہ انسانوں کے لیے پڑے گی. اس کی میں نے تفصیلات آپ کی ضرورت ہے. فقط اور فقط وہ زمین کہ جو صحت مند ہے وہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو وصول کر کے فائدے مند زراعت کے برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس تمثیل کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو, پروردگار نے مثال دی دھات کی, جس کو لوہے میں, جس کو آگ میں تپایا جاتا ہے, پگھلایا جاتا ہے. آگ میں تپانے اور پگھلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جیسا ایک سنار ہے, سنار چاہتا ہے کہ زیور بنائے, لیکن جب اس نے اس سونے کو اٹھایا کہ جس سے اس کو زیور بنانا ہے تو اسے یہ بات نظر آئی کہ ابھی یہ سونا زیور کی شکل میں ڈھالے جانے کے قابل نہیں ہے. کیوں قابل نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابھی اس میں کچھ امپیورٹیز, ناخالص چیزیں پائی جاتی ہیں, اور اگر میں اس کو اس امپیور حالت میں زیور بنانے کی کوشش کروں گا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اب ضروری ہے کہ اس سونے کو خالص کیا جائے اور اس میں سے میل کچیل کو دور کیا جائے. خالص کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کی اس آیت میں مثال دی جا رہی ہے, اس کو آگ میں ڈال کے پگھلاؤ تاکہ جو ہلکی امپیورٹیز ہیں وہ سطح پر آئیں اور نکل جائیں, اور جو اصل دھات ہے وہ نیچے سے نکال دی جائے. جس طریقے سے سطح پر آنے والا دھات ختم ہو جائے اور فائدہ دینے والا پانی زمین میں جمع ہو جائے. اس کی حقیقی تشریح کیا ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ انہوں نے یہ مثال کیوں بیان کی؟ سونے کو یا کسی دھات کو آگ میں ڈال کر تپانے کی, اور اس کو اس کی جو ریکوائرڈ شیپ ہے, جس شکل میں اس کو ڈھالا جانا ہے, اس سے پہلے اس کو اس عمل سے گزارنے کی. دین اور عقل کی زبان میں اس عمل کو کہا جاتا ہے ابتلاء. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم کیا کریں گے؟ تمہیں ابتلاء میں ڈالیں گے. کیسے؟ خوف کے ذریعے سے, بھوک کے ذریعے سے, اور نفس من الاموال, مال میں نفس کے ذریعے سے, اور تمہارے نفوس میں نفائس کے ذریعے سے, اور جو تمہارا سمرائے حیات ہے اس میں نفس کریں. یہ ابتلا میں ڈالنا، یہ آزمائش میں ڈالنا کہ خدا انسان سے دشمنی کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کو خوف میں مبتلا کرے، اس کو بھوک کی تکلیف دے، اس کے مال اور اس کی جان میں کچھ نفائس پیدا کر دے. اس کا جواب اس مثال میں موجود ہے کہ وہ سنا وہ صنعتکار جو دھات کو آگ میں ڈال رہا ہے، دھات کو خراب کرنے کے لیے ڈال رہا ہے یا اس کو پاک کرنے کے لیے ڈال رہا ہے؟ اس زمین پر جیسے آیت ہمارے سامنے نشاندہی کر رہی ہے کہ اس زمین پر زندگی گزارنے والے ہر حال میں امپیور ہیں، کیونکہ یہ زمین بتا کے خود آلودگیوں سے بھری ہوئی ہے. اور جب اس انسان کو کسی زیور اور سونے کی شکل میں اس کو خالص کرنا ہے، اس زیور کی شکل میں ڈھالا جانا ہے، تو ضروری ہے کہ خدا یا خدائی نمائندہ اس انسان پہ کام کرے، اس سے پہلے اس کو ابتلا کے مرحلے سے گزارا جائے. کیوں کہ سونے کو ابتلا کے مرحلے سے کیوں گزارا جائے؟ تاکہ اس میں موجود امپیورٹیز دور ہو جائیں. خدا انسان کو ابتلا کے مرحلے سے کیوں گزارتا ہے؟ تاکہ انسان کے نفس میں پائی جانے والی امپیورٹیز دور ہو جائیں، اور یہ نفس آمادہ اور مستعد ہو جائے اس پانی کو، اس فیض الہی کو وصول کرنے کے لیے کہ جو سماع توحید سے مسلسل نازل ہوا ہے. تو اب نتیجے کی طرف آ گئے کہ اللہ کی طرف سے انسان کی تربیت کا عمل مسلسل جاری. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اپنی تربیت خود کرنا ہے. وہ کیوں کہے گا جبکہ اس نے کہا کہ میں رب ہوں؟ جب اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کے وصف سے متعارف کرایا تو وہ یہ کیوں کہے گا کہ تم کرو تربیت؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم تربیت کرو، بلکہ خدا نے یہ کہا کہ جو تربیت میں کروں اس کی قبولیت کے لیے آمادہ ہوں. یہ انسان کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے. تو رب العالمین کس راہ سے انسان کی تربیت کرتا ہے؟ وہ الہامات، پیغامات، معجزات. انشاءاللہ کل اس کی مزید تشریح کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کچھ آسمان توحید سے سماع ولایت پر نازل ہوتے ہیں، اور وہاں سے سماع عرضی پر، اور وہاں سے ہمارے پاس. تو یہ الہامات اور پیغامات جو انسان کے لیے مسلسل نازل ہو رہے ہیں، جو بندے مستعد ہیں، جن میں سختی نہیں پائی جاتی، جن کے قلب میں بیماری نہیں پائی جاتی، جن کے قلب میں گندگی نہیں پائی جاتی، تین چیزیں یاد رکھیے گا. کون سی زمین آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو جذب کر کے فصل اگاتی ہے؟ جو سخت نہ ہو پتھر کی مانند، جس میں سیب و تھوڑ کی بیماری نہ پائی جائے، جس پر تاٹکوں اور گندگی نہ بکھری ہوئی ہو، ایسی زمین زرخیز صحت مند. تو جو کچھ خدا کی طرف سے الہامات اور پیغامات نازل ہوتے رہتے ہیں اس کا جذب کرنا. میں آپ کو مثال دوں، ابھی بہت سارے افراد ہمارے دوست حج سے فارغ ہو کر آئے، انہوں نے ان میں سے کئی حضرات ایسے یقیناً ہوں گے کہ جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ باقاعدہ وہاں پر خدا کی طرف سے پیغامات مل رہے ہوتے ہیں، الہامات آ رہے ہوتے ہیں. نماز شب کے دوران انسان کا قلب اس بات کے لیے زیادہ تیار اور آمادہ ہوتا ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے آنے والے الہامات کو جذب کر سکے. عبادات کے دوران اگر خلوص سے انجام دی جائیں، جیسے روزے میں، اگر روزے کو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے، آپ روزے کی حالت میں تلاوت کریں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو قرآن زیادہ بہتر سمجھ میں آ رہا ہے. حرم معصوم علیہ السلام میں اگر انسان واقعی طلبگار ولایت بن کے جائے، تو محسوس کرے گا کہ اس کے سامنے بہت سارے پردے ہٹ رہے ہیں جو اپنے گھر میں دل و دماغ کی نظروں میں پڑے گی. تو خدا کی تربیت کا انداز کیا ہے کہ یہ الہامات اور پیغامات مسلسل بادل اٹھی رہتی ہیں, یہ کبھی نہیں رکتے. انزل من السماء, خدا سما سے پانی نازل کرتا رہتا ہے, یعنی ایسا نہیں کہ کبھی کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا, مسلسل یہ بارش برستی. دوسرا خدا کی تربیت کا انداز کیا ہے کہ انسانی نفس کو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ابتلاء و آزمائش میں ڈالتا رہے تاکہ اس میں موجود امپیورٹیز دور ہوتی ہیں. خدا کی تربیت کے یہ دو طریقے ہیں. اب ہمارا کام کیا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ملکات نازل ہو رہے ہیں, ملکات نازل ہو رہے ہیں, ہم پیدا نہیں کرتے ملکات, ملکات نازل ہو رہے ہیں خدا کی طرف سے. ہمیں کیا کرنا ہے, اس زمین کی طرح اپنے قلب کو پاس کرنا ہے تاکہ آسمان سے نازل ہونے والا الہی آپ اور ماں ہمارے اندر جذب ہو سکے. یہ پہلا طریقہ ہے ملکات نفسانی, ملکات حسنہ, ملکات کریمہ کو حاصل کرنے کا. ملکات میں اور آپ پیدا نہیں کرتے, بلکہ جو کچھ الہی قیوزات ہیں وہ ہمارے اندر اس پانی کی طرح جذب ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اور زمین لہلانا شروع ہو جاتی ہے, یہ سما ایک الہی زمین میں قلب و نفس میں جذب ہوتا ہے اور اعمال حسنہ اور کریمہ اس سے ضرور جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ دوسرا اور اہم ترین کہ جب بھی خدا کی طرف سے ابتلا آئے, جب بھی خدا کی طرف سے بلا اور آزمائش آئے, جو اس بلا کے مقابلے میں جتنا پازیٹو ریسپونڈ کرتا ہے وہ اپنے اوپر چلا ہے. ہمارے دو کام, ہمارے پاس دو کام, تمام ملکات, تمام فضائل, تمام کریمہ سب حاصل ہو جائے گا صرف دو چیزوں کا خیال رکھیں, اپنے نفس کو اتنا تزکیہ شدہ رکھیں, اتنا پاک رکھیں کہ خدا کی طرف سے برسنے والی قیوزات کی بارش کو جذب کرنے کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہوں. اور جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آزمائش اور ابتلا کا مرحلہ ہے تو اسے نعمت خدا سمجھتے ہوئے ہمیشہ پازیٹو ریسپانس دیں, کبھی نیگیٹو ریسپانس. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے جدا کیا, کنویں میں ڈالا, ایک کے بعد ایک عزیز یوسف علیہ السلام کی زبان کا ایک لفظ شکوے کا ہے, بلکہ وہ ہر مرحلے کو قرآن کی آیتوں میں غور و دقت کرنے والے لوگوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر مرحلے پر جب یوسف پر ایک تکلیف پڑتی ہے ان کے ذاتی ارتقاء کا ایک مرحلہ پڑ جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ان کی طرف یہ 18 سال کی ابتلا, بیماری اور تکلیف اور مال کا ضیاع برداشت کرنے کے بعد فرماتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہ کیسے تکلیف دور کر دیں, یہ کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا, اس کا اندازہ کریں, انی مسنی الضر, مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے, اور یہ نہیں کہیں کہ دور کر دیں, وانت ارحم الراحمین, اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا, یہ اس وقت
محمد والے محمد سلام.
اور ان سب سے آگے بڑھ کر ان تمام مقامات سے بلند امام حسین علیہ السلام, کہ نہ اس ابتلا سے بڑھ کر کوئی ابتلا کسی انسان پر آئی اور نہ اس سے زیادہ حسین جواب کسی انسان نے دیا. اسی وجہ سے یہ ایک جملہ میں آپ کے درمیان ایڈ کروں. انجیل یوحنا عیسائیوں کے مختلف اناجیل کے مختلف ورژن ہیں, اور زیادہ تر جو اناجیل ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مختلف حوالیوں کے نام ہیں. انجیل یوحنا کے آخر میں ایک واقعہ نقل ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وقت میں سیر کرائی, ماضی حال اور مستقبل کی سیر کرائی, عالم ظاہر و باطن کی سیر کرائی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ وہاں پر دیکھا وہ آ کر اپنے حوالی یوحنا سے نقل کیا اور ان سے کہا کہ اس کو لکھو. اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ 24 افراد ایک جگہ بیٹھے ہوئے, بزرگ وہاں بزرگ کہیں ہوتا ایک جگہ پہ خاموش, اور 4 افراد ایسے ہیں کہ جو ان سے بھی زیادہ بزرگ ہیں, اور ان سب کے درمیان سر پر مہر لگا ہوا ایک, یوں سمجھ لیجیے کہ ایک لفافہ ہے مثال کے طور پر, اور ان میں سے کوئی اس کو ہاتھ بڑھا کے اٹھاتا نہیں, اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خدا کا خصوصی عہد نامہ ہے انسان کے لیے, ان میں سے کوئی اس کو نہیں اٹھاتا. ایک ذریعہ آتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں قرآن کریم میں جتنے انبیاء علیہ السلام کے ذکر آیا ہے نام کے ساتھ, وہ 24 یا 25 ہیں. وہ 4 افراد جو ان سے زیادہ بزرگ تھے وہ 55 میں سے امام حسین علیہ السلام کو ہٹا دیا, 4 افراد. لیکن خدا کا کوئی خصوصی عہد ہے کہ جو صرف وہ زمینیں پر اٹھا, جو کہا جاتا ہے کہ یہ تذکرہ اہل بیت اور آل محمد جو قدیم کتابوں میں موجود ہے اور تحریم کے باوجود آپ کو ملے گا, کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی ایک ایسی فضیلت ہے, بلکہ میں شاید ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں کہ انسانیت کے لیے ایک ایسے دروازے فضیلت کو کھولنے کا باعث ہے کہ جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی بھی چیز نے ایسا نہیں. کاش کہ ہم کربلا کو اس بارے میں پہچانتے ہیں. امام علیہ السلام جب کربلا تشریف لائے ہیں تو آپ کے سگے بہن اور بھائی ان میں سے کسی نے بھی آپ سے اس طریقے سے بے وفائی نہیں کی کہ امام حسین علیہ السلام کو خالی مشورے دیتے رہے ہوں, لیکن جب امام نے مدینے یا مکے سے پوچھ کیا ہو تو ان کے ساتھ حاضر سفر نہ ہوئے. کل میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں میری زبان سے الفاظ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے, اور کوشش کی تھی کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے بارے میں کچھ جملے خرچ کریں آپ کی خدمت میں. آج تھوڑے سے تھوڑا سا ذکر خانوار امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قربت ظاہر ہے کہ صرف اس حدیث سے ہی کو ہی اگر سمجھ لیا جائے تو اس قربت کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ الحسن والحسین سیدائے شباب اہل الجنہ, اور حضور نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں نوازے امام ہیں چاہے بیٹھیں یا چاہے بیان کریں. انہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یکجا دو پالے, اس میں کوئی شک نہیں, اور جس مرحلے ولایت پر یہ ہستیاں باہم پائے تھے اس کی تعریف بیان کرنے کا ہماری زبان میں بوتا بھی نہیں. امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے اور ازواج میں سے بھی کم از کم 2 بیویاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے, اور سب کے سب شہید ہو گئے. ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی جان کے لیے خودداری نہیں دکھائی اپنے چچا کے مقابلے. جناب حسن سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا حسن, جنہیں حسن مسنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. زخمی ہوئے, بے انتہا زخموں کی شدت سے چور ہو گئے, دشمنوں نے سمجھا کہ مقتول ہو گئے, شہید ہو گئے. انہیں بنی صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جب بنی اسد کا قافلہ آیا شہداء کے جسد متحر کو دفن کرنے کے لیے, تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان میں زندگی کی رمق باقی ہے. ان کو اٹھا کے لے گئے, ان کا علاج کیا, وہ صحتیاب ہو کے واپس مدینے لوٹے. امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے عبداللہ ابن حسن, یہ اس وقت شہید ہوئے, 10 یا 11 سال کا سن. یہ اس وقت شہید ہوئے کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا تھے اور ان کو قاتل قتل کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا. اس بچے نے اپنے آپ کو امام کے لیے صفر بنایا اور امام پر ہونے والے بار کو اپنے جسم پر لیا اور اپنی جان سنا چکی. امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جو تاریخ میں ام مروہ کے نام سے مشہور ہیں, ان کے دو بیٹے ایک قاسم اور ایک ان کے سگے ہیں. یہ دونوں حضرات بھی کربلا میں شہادت کے نام سے انہوں نے نوش کیا. شب عاشور ہے, امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے محبوب گفتگو ہیں اور تمام حضرات کو, تمام اصحاب کو بشارت شہادت دے رہے ہیں. اتنے میں ایک 13 سال کا بچہ جو اس محفل میں موجود ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں چچا جان کیا کل میں بھی شہید ہو جاؤں, کیا کل شہادت اور قتل میرے لیے بھی ہے. امام علیہ السلام ایک عجیب نظر سے بچے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چچا کی جان, مجھے یہ بتاؤ کہ موت تمہیں کیسی لگتی ہے. یہ جواب اس کے لیے کیا سنہری روح اور چھوٹا لگتا. بچے نے جواب دیا, ہلا میرا لاحق سے شہد سے زیادہ حلفا ہے, شہد سے زیادہ شیریں. موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں. پھر امام نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا, ہاں بیٹا قاسم, تمہارے لیے بھی نوشتہ شہادت ہے, بلکہ تمہارے لیے کیا, یہ تو ششمانا سب ایمان کے لوگ کہیں گے اس کے لیے. آشور کا دن آتا ہے, جناب قاسم امام علیہ السلام سے اس نے شہادت کس نے جہاد طلب کرتے ہیں. جتنا ممکن ہوتا ہے امام علیہ السلام انتظاری کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی نشانی پر کس طریقے سے اپنے نظروں کے سامنے قتل ہونے کے لیے روانہ کروں. جناب قاسم اپنی والدہ گرامی کو بطور سفارش ساتھ لاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے جب بھابھی کو دیکھا تو کہا کہ اب آپ کی سفارش کے آگے اب میری دماغ نہیں ہو سکتا, جاؤ بیٹا قاسم, تم بھی دیگر مجاہدوں کی طرح سر جاؤ. 13 سال کا بچہ میدان میں آیا جہاد کے لیے, چند ملاعین کو واسر جہنم کیا, ایک نے قزیل ازدی عرب کا ایک نامی گرامی کا امام جناب قاسم کے مقابلے میں ہے. امام حسین علیہ السلام کی نظر جب اس پر پڑی تو اللہ سے دعا کیا, اللہ اس بچے کی طرح اس نے جناب قاسم کے سر پہ وار کیا. اس وار میں بچے کے چہرے کو سر کو شک کیا اور بچہ ایک آدم کے ساتھ رہے چچا جان گئے, اپنے جان گئے مدد کو پہنچے زمین پر. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے آپ کو قابو رکھنا شروع کیا. اس وقت آپ نے بڑھ کر جتنے بھی لوگ غصے میں سب کو نعرہ جہنم کرنا شروع کیا. وہ پہلوان جس نے جناب قاسم پر وار کیا تھا, اس نے امام حسین کو جب اس عالم میں دیکھا تو اس کے ہاتھ سے دہشت کے مارے تلوار چھوٹی کے پڑے. امام علیہ السلام نے اس پر وار کیا, اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ کوہنی سے کٹنے سے پڑا. اس نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے آواز دی. تمام کے تمام ساتھی اپنے گھوڑوں سمیت اس طرف تیزی کے سامنے بڑھے. بے تحاشا گرد و غبار گرم ہوا, لیکن جب گرد و غبار چھٹتا ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملعون کا جسم گھوڑوں کی نال سے پامال ہے, اور امام علیہ السلام اپنے بھتیجے کے دم توڑتے ہوئے جسم کو اپنے تین سے لگائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان میرے لیے امر بہت زیادہ شاہ فرمایا ہے, میں تمہیں پکارتا ہوں تو مجھے جواب دے. ہمارے رب ہمیں قوم ظالمین کے لیے وجہ آزمائش کرانا, ملن قومیت کافرین, اور قوم کافرین سے ہمیں اپنی رحمت کے سبب سے نجات دینا. مشکل اور مسائل کی گھڑی میں جو ہمارے قوم اور ہماری ملت پر عام پڑے ہیں, نمایتوں کا بھی محمد.